السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين امين يا رب العالمين. ہمارا سلسلہ وار مطالعہ تو چل رہا ہے سورۃ الکہف کے حوالے سے، لیکن موضوع کی مناسبت سے آج انشاءاللہ فلسفہ قربانی پر کچھ گزارشات رکھنے کا ارادہ ہے. اور اصل میں تو دیکھا جائے تو میں تو اس کو بھی کاؤنٹ کروں گا اسی موضوع کے ساتھ. سورہ کہف کے مطالعے میں بنیادی بات جو ہم سمجھ رہے ہیں پچھلے کوئی تین جمعوں سے غالباً، وہ یہی ہے کہ اس دور کو جس کو آخر الزماں کہا گیا ہے احادیث میں، جو دجل پر مبنی دور ہے، جھوٹ فریب پر مبنی دور ہے، دجالیت کا دور ہے، جہاں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اصل میں وہ نہیں ہے، اسی میں بہت ساری اہم باتوں میں سے ایک شے جس کو پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ روحانیت کی نفی کر دی گئی ہے. اور یعنی وہ جو توازن تھا، کہیں تو یہ ہوا کہ اس توازن کو ادھر سے بھی خراب کیا گیا، یہ نعرہ بھی لگایا گیا کہ اسباب کوئی شے نہیں ہوتی، یہ بھی ظاہر سی بات ہے توازن کے خلاف بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بڑا پیارا وہ حدیث ہے کہ جس میں سارا فلسفہ آ جاتا ہے، کہ وہ صحابی کو جو تلقین فرمائی تھی کہ اونٹ کا پیر باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، تو دنیاوی اعتبار سے وہ اسباب جن کا اختیار کرنا ضروری ہے، اور قرآن ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے نا، جہاں پر ترغیب دلائی جا رہی ہے جہاد اور قتال کی، تو وہاں اللہ نے جو ترغیب دلائی ہے اس میں اہم بات ہے کہ اپنا جو بھی سامان ہے، اسباب ہے، سامان حرب ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کی مثال دی نا، کہ یہ ساری تیاریاں اپنی کیا کرو، مکمل رکھو، ان سے غافل نہ ہو جاؤ. تو اس کا ایک توازن ہے، اس توازن میں زیادہ حصہ روحانیت کا ہے، ایمان کا ہے، اللہ پر توکل کا ہے، کم حصہ اسباب کا ہے. اس کو ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ یہ 50-60 ہے کہ 40-30، مطلب جو بھی یہ کرنا بیوقوفی کی بات ہے، لیکن بنیاد سمجھ لیں کہ بھروسہ مومن کا شمشیر پہ نہیں ہوتا، تلوار پہ نہیں ہوتا، اسباب پہ نہیں ہوتا، اس کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ ہوتا ہے. اس کا جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کا ایمان ہے. لیکن اچھی طرح جان لیں کہ جو چھوٹا سا حصہ بنتا ہے اسباب کی تیاری کے حوالے سے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سامنے اپنی سیرت سے، اپنی سنت سے رکھا ہے. اگر کوئی کہے کہ جی اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ بھی خلاف سنت بات ہو جائے گی نا، ایسا نہیں. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ ادھر والوں نے اگر تھوڑا سا زور لگایا اور کہا کہ پوری طرح نفی کر دو، تو ریئیکشن میں جو چیز یہاں سے نکلی وہ یہ نکلی کہ سارا کچھ جو زور ہے اسی اسباب پر ہے، ساری توجہ اسی پر ہے. یہی پورے سورہ کہف کا موضوع ہے کہ روحانیت کی بالکل نفی، ایمان کی بالکل نفی، وہ جو سب سے بڑی قوت ہے اس کائنات کی، جو اصل قوت ہے، قوت ہی وہی ہے اور تو کوئی ہے نہیں، اور وہ اللہ ہے، اس کو درمیان میں سے نکال کر سارا توجہ، سارا زور ان اسباب پر ہے، مادے پر ہے، اپنی منصوبہ بندیوں پر ہے، اور وغیرہ وغیرہ. انہی معاملات میں ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ جو روحانی عنصر ہوا کرتا ہے عبادات میں، ان کو نفی کر کے، ان کو مائنس کر کے، جب ایک معاشرہ ہم نے بنایا تو اس معاشرے نے ظاہر سی بات ہے نتیجہ یہ نکالا کہ ان عبادات کو بھی رسم و رواج بنا دیا گیا. بات کو سمجھیے گا، رسم و رواج بنا دیا گیا. وہ جو حدیث ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسجدیں بڑی سجی سجائی ہوں گی، بڑی عالی شان لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. آج آپ دیکھیں مطلب کیا مساجد کی زیب و زینت میں، آرائش میں، خوبصورتی میں کوئی کمی ہے؟ ہم جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن مساجد سے کیا واقعتاً ہدایت کے سر چشمے پھوٹ رہے ہیں؟ جو مقصد ہونا چاہیے امت کی اصلاح کا اصل، کیا وہ واقعتاً؟ تو ایک رسم بن جاتی ہے جب کوئی عبادت، تو اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، ظاہری چیزیں سامنے رہ جاتی ہیں. اب یہ جو ظاہر موضوع میں لے کر اس وقت قربانی کے موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس دجل کے دور نے ہم سے کچھ لے لیا اور ہمیں کچھ دے دیا. اسی نسبت سے عرض کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، ہم نے دعائیں کرنی شروع کر دیں، دعائیں پڑھنی شروع کر دیں، حالانکہ دعائیں پڑھنے سے بات نہیں بنتی، دعائیں کرنے کی چیز نہیں ہے، دعائیں مانگنے کی چیز ہے، دعا مانگی جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ اللہ سے طلب کرنا ہے، مانگنا ہے، درخواست کرنی ہے، التجا کرنی ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دعائیں پڑھنی شروع کر دی. لہذا ایسے ایسے نتیجے ہم نے نکالے ہوئے کہ فلاں دعا کو اتنی دفعہ پڑھ لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. او بھائی، دعا پڑھنے کی چیز ہی نہیں ہے، دعا تو مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے. مانگنے میں ایک انداز ہوتا ہے، مانگنے میں ایک تڑپ ہوتی ہے. یعنی ایک عجیب بات ہے کہ ایک بچہ آ کر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ کھڑا ہو کر بولے ابا 100 روپے چاہیے، ابا 100 روپے چاہیے، ابا 100 روپے چاہیے، ابا 100 روپے چاہیے، ابا 100 روپے چاہیے. اب وہ کوئی 50 دفعہ 100 دفعہ ابا کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے تو کوئی لاجک بن رہی ہے اس بات کی؟ چلتے پھرتے ویٹ کر رہا ہے تو یہ تو بات نہیں بنی. دعا جو ہے، جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ایک مانگنے والا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو دینے والا ہے، اس مانگنے والے اور دینے والے کے درمیان میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، ایک تناسب ہے. مانگنے والے کو پتا ہو کہ میں مانگنے والا ہوں، میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، میں بے بس ہوں، میں محتاج ہوں، اور وہ دینے والا ہے کہ جو سارا قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ غنی ہے، وہ قدرت والا، طاقت والا، میں اس کا بندہ، وہ میرا رب، اور جس سے مانگ رہا ہوں اس کے پاس ہے. اب وہی بچہ اپنے باپ سے جا کر بولے کہ ابا 1 کروڑ روپے دے دو تو اس کی بات میں کوئی لاجک نہیں بنتی، ابا کہاں سے دے گا؟ تو اس کے مانگنے میں یا اس کے کہنے میں کوئی تاثر ہی نہیں آئے گا. لیکن اللہ کے سامنے ایک بندہ بیٹھے تو اس پورے یقین کے ساتھ بیٹھے، جو بھی مانگ رہا ہوں وہ اس کے اختیار میں ہے، وہ دے سکتا ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس. تو اس ساری کیفیات کے ساتھ مانگنے والے کو پتا ہو کہ میں مانگ رہا ہوں، کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، اس کی کچھ کیفیات ہیں. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی. دعا کیا تھی بھائی؟ مانگنے کی چیز. ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو پڑھنے کی چیز بنا دیا. اسی طرح آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا آغاز اسی طریقے سے کر رہا ہوں. ایک شے کو دینا تھا، وہ شے کیا ہے؟ قربانی. قربانی کیا ہے؟ دینے کی چیز ہے، قربانی دی جاتی. ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ قربانی کرنا شروع کر دی. اب اس لفظی بحث پہ نہیں جا رہے آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ بھئی میں قربانی کر رہا ہوں تو وہ غلط کہہ رہا ہے. ابھی اس اردو گرامر کی کلاس نہیں کر رہے ہم، میں تو اس طرز عمل کی بات کر رہا ہوں کہ ان الفاظ کی وجہ سے جو ہماری زندگیوں میں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. قربانی دینے کی چیز تھی، ہم نے اس کو کرنے کی شے بنا دیا. مراد میری یہ ہے کہ اس کو بھی ایک رسم بنا دیا، تہوار بنا دیا، ایک روٹین کا، جس طرح ہماری زندگیوں کے باقی معاملات ہیں، کچھ خوشی کے تہوار ہیں، کچھ دوسرے تہوار ہیں، کچھ اور مسائل ہیں، کچھ اور معاملات ہیں، اسی طرح کی ایک شے ہے، ایک تہوار، ایک سیلیبریشن، ایک رسم کہ بھئی یہ آ جائیں گے دن تو اس کے بعد ایک جناب تفریح کا ایک اور میدان سجے گا، معاذ اللہ. چلو بھئی منڈی جانا ہے، جانور لے کر آنا ہے، اتنے کا لانا ہے، اتنے کا لانا ہے، پچھلی دفعہ اتنا گوشت نکلا تھا، اس دفعہ اتنا والا تو کم از کم لائیں گے، بھئی اتنے کا لے آئے تو زبردست کام ہو گیا، اتنے کا لے آئے تو بڑا مہنگا لے آئے، اتنے کو فلاں کو یوں کر دیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو، ایک شور ہے، ایک ہنگامہ ہے، پوری پوری رات بیٹھ کر لوگ جاگ رہے ہیں، پوری پوری رات، محلوں کی عام بات ہے، اس میں کوئی رات کو دو تین تو نارملی اس وقت گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں لائٹیں ہیں، لوگ ہیں، نوجوان ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک ماحول بن جاتا ہے تو محلے کی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ سب گھروں سے باہر ہیں، اپنے اپنے گھر کے باہر، اپنے اپنے جانور کے پاس۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تہوار ہے ایک، جس طرح دنیا میں دوسرے لوگ تہوار مناتے ہیں، بھائی وہ اسپین والے بھی تو مناتے ہیں نا اسی طرح کا، وہ کیا کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ، وہ بیل ویل ہوتے ہیں ان کے، بڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو وہ گلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھاگتے پھرتے ہیں، پھر وہ ایک ان کی تفریح عجیب، اور اس کے اندر تو بڑا ایک وہ ظلم کرتے ہیں، وہ نیزے مار مار کے اس کو، جو بھی ان کا اپنا، بہرحال تو ان کا ایک تہوار ہے، تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہم بھی تو وہی سب کچھ کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ایک تہوار ہی تو منا رہے ہیں، برا نہ مانیے، فرق کہاں ہے؟ ایک شے تھی جس کو عبادت کا درجہ دیا گیا تھا، عبادت، یہ قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے، اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے، یہ ہمارے دین کے اہم ترین جز میں سے ایک، اجزا میں سے ایک جز ہے، تو ہم نے اس میں سے عبادت تو نکال دی، روحانیت نکال دی، ایک ظاہری رسم و رواج ہے کہ جو اس کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جیسے ٹرینڈ چلتے ہیں آج کل، وہی ایک ترتیب چل رہی ہے، جو کرنے والا ہے اس سارے پروسیس کو، عمل کو، وہ اس کیلکولیشن میں ہے کہ اتنے میں اتنے کا آ جائے، اتنا نکل آئے، اتنا یہ اور اتنا وہ، پچھلی دفعہ ران فلاں کو بنانے کو دی تھی، اس نے اچھی نہیں بنائی تھی، اس دفعہ فلاں کو دیں گے، مطلب جو نہیں اللہ کے جن کو استطاعت دیے وہ اس انتظار میں ہیں کہ بھئی گوشت آئے گا۔ اب دیکھیے نیت کا فرق سمجھا رہا ہوں، گوشت آئے گا نہیں آئے گا یہ الگ بحث ہے، لیکن کیا یہ عبادت کا مقصد، اس ان دنوں کا مقصد یہ تھا؟ عید الاضحیٰ کا حاصل یہ ہے کہ بس یہ تکے کھانے، سب گڑبڑ کر دی نا ہم نے، ساری روحانیت، ساری عبادت، قربانی تو جس لفظ سے بنی ہے، عربی میں مادہ ہوتا ہے نا ہر حرف، ہر لفظ کا، تو قاف را با اس سے بنی، اسی سے بنا ہے قرب، قرب کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا قرب۔ یہ جو دس دن ہیں، پچھلی دفعہ بھی میں نے آخر میں تھوڑی سی بات تو رکھی تھی پچھلے جمعے، یہ جو دس دن ہیں، اللہ تعالی نے ان دس دنوں کے اعمال کو پورے سال کے اعمال پر فضیلت دی ہے، ذرا غور تو کریں ہم اس بات پہ، رمضان شامل ہے اس میں، علماء اس بات پر متفق ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں کیے ہوئے اعمال باقی تمام دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس جگہ پر رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے سوائے رمضان کے یا سوائے کچھ نہیں، تمام دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں ان دس دنوں کے اعمال، دو دن تو نکال دیے ہم نے، آج کا اور کل کا، دو راتیں نکال دی ہیں ہم نے، یہ جو بچا ہوا ہے یہ کتنا قیمتی وقت ہے۔ تو آغاز اگر میں کروں اس بات کا، تو بھائی کیا ہم عشرہ ذوالحجہ سے پہلے، ان دس دنوں کے آنے سے پہلے، مجھ سمیت ظاہر ہے ہم سب اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کوئی پلان کیا ہم نے، ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ بھائی عشرہ ذوالحجہ آ رہا ہے، یہ دس دن آ رہے ہیں، بڑے قیمتی دن ہیں، ان دس دنوں میں باجماعت نماز ہم نے پڑھنی ہے، ان دس دنوں میں اتنے اتنے قرآن ہم نے پورے پڑھنے ہیں، ان دس دنوں میں یہ تسبیحات ہم نے پڑھنی ہے، یہ اذکار ہم نے کرنے ہیں، گھر میں ایک ماحول ڈیولپ ہو، مسلمان گھر ہے، ان دس دنوں میں تو ایک ہی آواز آنی چاہیے اس گھر سے، کون سی آواز؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہی تو دن ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتاں واصیلہ، یہ صدائیں ہیں، ہم نے کوئی پلان کیا، ہم نے کوئی ترتیب بنائی، کیا ہمارے گھر میں یہ چینج آیا؟ بس وہی ہے جی، منڈی جانا ہے، جانور لانا ہے، گھاس لانی ہے، اس کو کھلانا ہے، اس کو رکھنا ہے، اس کو راتوں کو جاگنے کا ایک پورا ایک ترتیب پوری بن گئی ہے. بس نوجوان بچے بچیاں راتوں کو بیٹھے ہوئے باتیں گپیں ہنسی کھولی اور فجر سے کچھ دیر پہلے جا کر سو جاتے ہیں، فجر بھی گئی. یہ راتیں جن راتوں کی قسم اللہ نے کھائی قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والفجر ولیالٍ عشر، فجر کی قسم اور ان دس راتوں کی قسم جس کے بارے میں تمام مفسرین کہتے ہیں یہ دس راتیں ہیں، یہ پہلی ذلحجہ سے لے کر دس ذلحجہ تک کی، اور ان میں تین راتیں وہ ہیں سات آٹھ اور نو ذلحجہ والی کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے ان تین راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کی، اور چوتھی وہ منا لیں عید الفطر والی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے قلوب زندہ رکھیں گے جب سارے قلوب مر جائیں گے، سارے دل مردہ ہو جائیں گے. کیونکہ یہ دن تو عبادت کے دن ہیں، یہ دن تو اللہ کا قرب پانے کے دن ہیں، اور اس پورے پروسیس کو جو جوڑا ہے اس جانور کی قربانی سے، یہ ہے کیا؟ ایک جانور کو خرید کر لائے، گلا اس گلے پہ چھری پھیر کے ذبح کیا، اللہ کے نام پہ ہم نے یہ پروسیس یہ عمل کیا، پھر کیا کیا بھائی اس گوشت کا کیا کیا؟ اصل بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، جو اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین آپ کا مقام ہے، تو اس رحمت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس امت پر بڑی آسانیاں ہو گئیں. پچھلی امت کے لوگ جب قربانی دیتے تھے تو وہ دے دیتے تھے، وہ ان کے لیے پھر نہیں تھی. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر ختم کر دیتی تھی. یہ تو رسول اللہ کی نسبت سے یہ رحمت ہمیں مل گئی کہ قربانی دیتے ہیں اللہ کو اور پھر اس گوشت کو کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ اپنے ڈی فریزر میں کھاتے ہیں بیٹھ کے. پہلی دفعہ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ اس قربانی کے گوشت کو کتنے دن تک، تو آپ نے فرمایا تھا تین دن. جس نے قربانی دی ہے وہ اپنے جانور کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتا ہے؟ تین دن. اللہ ذرا تصور کریں اگر یہ حکم جاری رہتا تو. میں تو بات وہ نہیں کر رہا کہ سارا کا سارا دینا ہی دینا ہے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا، یہ تو آئیڈیل تو وہ ہے، دے رہے نا ہم، لیکن چلو میں ایک مثال ہے کہ تین دن کی بھی اگر اجازت ہوتی تو لگ پتا جاتا ہم میں سے کون کتنا بڑا قربانی دینے والا ہے. وہ تو بعد میں پھر اللہ کے نبی کی طرف سے بات آ گئی کہ ایک سال، ایک سال یعنی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ اب رکھو اس کو، کوئی مسئلہ نہیں. اور مزید آسانی یہ کر دی، کوئی ایسی فیملی ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں، سارا گوشت رکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، گناہ نہیں، قربانی ادا ہو جائے، قربانی کا فرض ادا ہو جائے گا. ایک شخص نے قربانی دی، پورا جانور اپنا رکھ لیا اپنے پاس، ہاں اس اجر سے محروم ہو جائے گا کہ جو لوگوں تک پہنچانے کا اجر ہے، مستحقین تک پہنچانے کا اجر ہے، لوگوں تک وہ اجر تو نہیں ملا، ظاہر ہے قربانی ادا ہو گئی، قربانی کا فرض ادا ہو گیا. اس حد تک آسانی دے دی گئی. تو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا اس قربانی کا مقصد محض گوشت ہے؟ اور اگر فرض کریں اس کو اس طرح لے لیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی انسانی خدمت، تو انسانی خدمت کو تو اس طرح سمجھیے کہ اگر صرف محض یہ مقصد ہوتا کہ بھئی کچھ لوگوں تک گوشت بانٹ جائے، کچھ لوگوں جو جن کو گوشت نہیں ملتا ان کو بھی گوشت مل جائے، اگر صرف یہ مقصد ہوتا، مقصد اگر یہ ہوتا تو ذرا دل سے سوچئے، پھر تو یہ عقل مندی نہ ہوئی کہ ہم نے ایک جانور خریدا، اس کو لائے، اس کو خدمت کی، اس کے ساتھ لگے رہے، پھر ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹا. او بھائی زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ گوشت خرید کے لے آتے، گوشت لے آتے خرید کے. بھائی تین لاکھ روپے کا اگر کوئی جانور لائے آج کل کے حساب سے، بڑا جانور، اچھا تین لاکھ ایسی ہے نا کچھ، تین لاکھ روپے کا ایک آدمی جانور لے کر آیا ہے، اس کو لانا، اس کو رکھنا، اس کی خدمت کرنا، اس کو ساری پروسیس، پھر عید کے دن کی محنت ساری کرنے کرانے کے بعد اس کا گوشت اس نے بانٹا جو اللہ نے توفیق دی. تو اگر ڈائریکٹ جا کر تین لاکھ روپے کا گوشت ہی لے آئے، تو پچھلی مثال میں اگر چار گھروں میں گیا تھا تو اب کم از کم چھ گھروں میں جائے گا نہیں جائے گا؟ تو بھائی پھر اگر گوشت ہی بانٹنا مقصد تھا تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ ساری محنت کیوں کروائی جا رہی ہے؟ بھائی گوشت بانٹنا مقصد نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک برکت ہے، یہ اس عظیم مقصد کے برکات ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ الحمدللہ کہ ان لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچتا ہے جو پورا سال گوشت نہیں دیکھ پاتے. الحمدللہ بہت سی برکتوں میں ایسے ایسے لوگوں کے روزگار اس سے وابستہ ہیں، کیسے سرکولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے اس پروسیس سے. ایک معاشی تجزیہ کار کا پورا تجزیہ ایک دفعہ میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ عید الاضحیٰ نہ ہو تو ہم تو کب کے مر کھپ چکے ہوتے، ہماری معیشت بیٹھ چکی ہوتی، تباہ ہو چکے ہوتے، اس نے زندہ رکھا ہوا ہے ہمیں. کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب اربوں خربوں روپے نکلتے ہیں اندر سے جو جمع کر کر کے لوگوں نے رکھے ہوئے نا. پچھلے دنوں وہ چرچا چل رہا ہے جی 1 کروڑ روپے کا بیل خریدا ہے کسی نے، آج کل بڑا چل رہا ہے وہ. اب اس سے ہمیں غرض نہیں ہے وہ کروڑ روپے کا بیل کیوں کیا کیسے اور ریاکاری ہے کہ دکھاوا ہے کہ اللہ جانتا ہے دنوں نیتوں کے حال بھائی، کسی کی دل کی نیت کو ہم، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم میٹر لگائیں گے اور دیکھ لیں گے، اللہ جانے بندہ جانے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کروڑ روپے نکلے نا باہر، وہ جو اس نے اندر رکھے ہوئے تھے جن پر بیٹھ کر وہ مزے سے کھا رہا تھا، نکلے نا باہر، مارکیٹ میں آئے نا. اور پیسے کا مارکیٹ میں آنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ جو اکنامکس پڑھنے پڑھانے والے وہ جانتے ہیں بات کیا ہو رہی ہے. تو اس موقع پر پھر کتنے لوگوں کے روزگار، یہ چارہ بنانے والے اور مڈیاں بنانے والے، تو چھریاں تیز کرنے والے، تو اللہ جانے کون کون، پوری لیدر انڈسٹری اس موقع کی وجہ سے، ہمارے پورا چمڑے کا جو پوری دنیا بنی ہوئی ہے بھائی، اسی موقع پر یہ کھالیں نکلتی ہیں، تو پورا ایک انڈسٹری ہے کہ جو زندہ ہے اس خاص وجہ، باقی بھی پورا سال ہے لیکن جو اس کا اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ ہم جانتے ہیں. ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق پیسہ مارکیٹ میں لا رہا ہے، ایک پروسیس ہے، ایک چل رہا ہے. اور بہت کچھ ہم تو جس کو کچرا سمجھ کر پھینک رہے ہیں، وہ علائش، وہ اجڑی، کتنے ہی لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے ہم جانتے ہیں، ہم تو پھینک دیتے ہیں، پھر وہ جمع ہو کے جاتا ہے، پھر وہاں سے آگے کا پورا پروسیس کیا کچھ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے تو ایک حدیث میں باقاعدہ مینشن کیا کہ یہ جو قربانی تم جس جانور کی دے رہے ہو، یہ قیامت کے دن آئے گا اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ. یعنی وہ چیز جس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے نا، سینگ، بال اور کھر، جن کو کچرے میں پھینکتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کو مینشن کیا کہ ان کے ساتھ آئے گا اور شفاعت کرے گا اپنے اس شخص کی جس نے قربانی دی تھی. تو یہ پورا پروسیس اپنی جگہ برکتوں کے ساتھ ہے، رحمتوں کے ساتھ ہے، اتنا کچھ ہے اس میں. اگر ہم بیٹھ کر تذکرہ کرنا شروع کریں تو یہ وقت کم پڑ جائے گا، لیکن یہ سارا کچھ مقصد نہیں ہے. قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے، جانور اس لیے نہیں ہم ذبح کر رہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے، اکنومی بہتر ہو جائے، گوشت کھا لیں اور یہ ہو جائے، نا 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 نا، یہ تو اس کی برکات ہیں، یہ اس کے فیوز ہیں الحمدللہ. مقصد کیا ہے بھائی، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے یہ طرز عمل، یہ رویہ جو اس آیت میں آیا نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین. کس واقعے کو یاد کر رہے ہیں ہم قربانی سے، کون سا واقعہ ہے سب کو پتا ہے؟ اچھا بھائی، کیونکہ ان موضوعات پر اتنی باتیں ہو چکی ہیں، تقریریں ہو چکی ہیں، تو میں صرف ریفر کر رہا ہوں، بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں. الحمدللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت کچھ اس بارے میں سن چکے ہیں. وہ اللہ کا بندہ ابراہیم علیہ السلام کے، جن کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا، جو جد امجد کہلاتے ہیں، ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، جنہوں نے نام رکھا اس امت کا، امت مسلمہ کا، اتنا بڑے خلیل اللہ کا جن کو لقب ملا، کیا زندگی ہے وہ. قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا یہ لفظ ہے کیا؟ اللہ کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، علاقے کو، بستی کو، قوم کو، ملک کو، جب چوائس آئی کہ بھئی یا تو اللہ یا اپنی جان، تو اللہ کو اپنا لیا، جان قربان، اپنے تئیں تو کر دی نا، آگ میں داخل ہو گئے. سمجھیں اس بات کو، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہوئے اور نہیں مانی کفار کی بات کہ اللہ سے، اللہ کی توحید سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں بھائی اللہ کو تو نہیں چھوڑنا، اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹ، تو جان دے دو، یہ لو لے لو جان، آگ میں داخل ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اختیار کے مطابق اپنی جان دے دی، وہ تو اللہ نے پھر وہاں پر وہ معاملہ فرمایا کہ وہ آگ جو جلاتی ہے وہ کیا بن گئی، پھولوں کی سیج بن گئی، گلے گلزار ہو گئی، کمفرٹیبل ہو گئی، آرام دہ ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے حساب سے دے دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو جان قربان کرنے کی باری آئی، دے دی، ملک بستی، قوم، علاقہ، رشتہ داری، محبتیں، سب کچھ دے دیا. آج کے حساب سے در بدر ہو گئے جب ملک سے نکالے گئے، کہاں جائیں گے؟ عراق سے نکالے گئے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ایک واحد اپنے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام اور کوئی نہیں ہے ساتھ، اور نکلے ہیں پورے عرب میں کہاں کہاں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، کیسے کیسے محنتوں کے بعد فلسطین میں جا کر پھر آباد ہوئے ہیں. 87 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے، 87 برس کے ایک بوڑھے شخص کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے، کیسی یہ نعمت، کیسی یہ خوشی کا عالم. اور اللہ کا حکم آ جائے کہ اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ایک صحرا میں چھوڑا ہو جا کے. اپنی جان قربان کرنا آسان ہوتا ہے، اس طرح سے اگر کوئی کسی سے بولے اپنے بچے کو لے جا کے ایسی جگہ پر ویران بیابان جنگل میں صحرا میں جا کر چھوڑ دو، اللہ کا حکم آیا، ایک لمحے کا توقف نہیں کیا، جا کر چھوڑ کے آ گئے. اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ میں اس کے پیچھے کیوں یہ کر رہا ہوں، ایک کی حکمت کیا ہے، اس جگہ کو محور بنانا ہے، مرکز بنانا ہے، یا بیت اللہ ہوئے، یا سب کچھ نہیں بتایا. اللہ نے کہا چھوڑا، جا کے چھوڑ کے آ گئے. وہ ساری ترتیب، وہ ساری تفصیل، اور اس فیملی کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے عبادت بنا دیا. وہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کے پیاس کے عالم کی شدت کی وجہ سے وہ بھاگ رہی ہے اس چوٹی سے اس چوٹی تک، اس چوٹی سے اس واپس، ایسے ایسے اللہ نے اس کو ہمارے لیے کیا بنا دیا، عبادت بنا دیا اور رکن بنا دیا. حج اور عمرہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان کی طرح بھاگے نہیں. تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ نے بتایا تھوڑی تھا کہ میں یہ کروں گا، میری حکمت یہ ہے تم جا کے چھوڑ کے آؤ، ایسا کچھ نہیں. اللہ نے کہا ایسا کرو، ایسا کر دیا. پھر یہی بچہ ہے، 13 سال کا ہوا ہے، خود 100 سال کے ہوئے ہیں، اللہ نے خواب دکھا دیا اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. خود اللہ کے رسول اچھی طرح جانتے ہیں بھائی، اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو خواب مجھے دکھایا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے. یہ نہیں پلٹ کر کہا کہ یا اللہ مجھے وضاحت کر دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، کوئی وحی نازل باقاعدہ ہو جائے، کوئی سٹریٹ فارورڈ حکم آ جائے. اللہ حکم بھیجتا نا کسی فرشتے کے ذریعے، فرشتہ آتا اور کہتا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام اللہ نے حکم بھیجوایا کہ اپنے بچے کو جا کے ذبح کر دو. نا نا نا، یہ بھی آزمائش کا ایک نقطہ ہے نا، خواب دکھایا، خواب، بغیر کسی دیر کیے پہنچ گئے اپنے بچے کے پاس. 13 سال کے ایک بانکا نوجوان، خوبصورت، صالح، فرما بردار، نیک، جس کو دیکھ کر باپ کا سینہ خوشی سے پھول جائے، ایسا بچہ. اور 100 سال کا یہ باپ آ کر 13 سال کے اپنے بیٹے سے کہتا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی جانتا ہے بات کیا ہو رہی ہے، یہاں تو ایک الگ ہی دنیا یہاں سے شروع ہوتی. وہ تو 100 سال کے ایک میچیور پرسنالٹی ہیں، اللہ کے اتنے برگزیدہ، اپنی زندگی گزار کر، سارے مرحلوں سے گزر کر، اپنی جان پیش کر کے، سب کچھ پیش کر کے، ان کا تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ اس موقع پہ کھڑے ہیں اپنے بچے کے پاس. اس 13 سال کے بچے کو دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کیجیے. یہ اسلام ہے، اس کا نام اسلام ہے، یہ ہے مسلمان. مسلمان کی کوئی خواہش، کوئی چاہت، کوئی ول، کوئی مرضی نہیں ہوتی بھائی. مسلمان نام ہی اس کا ہے کہ جو کہے کہ مرضی میری نہیں ہے، اب کس کی مرضی ہے؟ رب کی مرضی. اب میری چاہت کوئی معنی نہیں رکھتی، اب جو رب کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے. اب میری زندگی، وہ میری زندگی کس چیز کے نام ہے بھائی؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے میری؟ میری زندگی کوئی شے نہیں ہوتی. میں اپنے رب کا غلام، میرا نام مسلمان، سر جھکا دیا، اپنے آپ کو اب رب کے، عبادت کا مفہوم یہ ہے، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا. وہ کھلائے تو مرضی اس کی، نہ کھلائے تو مرضی اس کی. وہ زندہ رکھے اس کی مرضی، نہ زندہ رکھے اس کی مرضی. وہ دے دے اس کی مرضی، نہ دے واپس لے لے اس کی مرضی. وہ رب ہے، وہ مالک ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے، اس کا اظہار ہم کرتے ہیں اس واقعے کو یاد کرنے کے لیے کہ رب نے کہا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو تو بات ختم ہو گئی. اب کوئی چوں چرا، کوئی اگر، کوئی مگر، کوئی لیکن، کوئی وجہ، کوئی سوال، کچھ نہیں ہے. بچے کو لٹایا ہے، بچہ بھی جانتا ہے کیا ہو رہا ہے، باپ بھی جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. چھری پھیر دی گلے کے اوپر، رب کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی. مسلمان ہو گئے نا بھائی، اسلام لے آئے نا. اب اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ بندہ پوچھے بھائی کیوں، کیا اور کیسے. یہ ہے وہ لاجک، یہ ہے وہ فلسفہ، یہ ہے وہ یاد دہانی جس کو ہم یہ ہر سال کرتے ہیں بھائی. یہ جو گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں ہم جس جانور کو لا کر، میں نے پھر عرض کیا کہ گوشت ہی بانٹنا ہوتا تو گوشت خرید کے لا کے بانٹ دیتے بھائی، زیادہ فائدہ ہوتا. یہ جانور کا ذبح کرنا اصل پروسیس ہے، جانور کے گلے پر چھری پھیرنا ہے اصل نقطہ اس پورے چیز کا. یا اللہ یہ جانور ہے، تیرا حکم ہے اس کے گلے پر چھری پھیر دوں، پھیر رہا ہوں، اس جانور کی جگہ میری خواہشات ہیں، میری ترجیحات ہیں، میری پرائیورٹیز ہیں، میری چاہتیں ہیں، میری مرضیاں ہیں، میری انا ہے، یہ گچھری پھر رہا ہوں میں ان سب پہ. میں تیرا بندہ ہوں، اب حاضر ہوں، جو تیرا حکم ہے میں نے وہ کرنا ہے، بات ختم ہو گئی. ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو عمل ہے میرا یا اللہ تیرے لیے ہے، تیرے حکم پر ہے. اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہوں اس لیے کہ تو نے کہا ہے کرو، اپنے باپ سے دادا سے جس سے کر رہا ہوں تو نے کہا ہے کرو، یہ قصبے حلال کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، یا اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، میرے لیے نہیں کر رہا. ہر شے کا اللہ کے لیے ہو جانا، اصل تو اسلام اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے بھائی. ہم تو بھی اسلام کی عمارت میں داغ، باہر والے لان میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ابھی ہم اسلام کی عمارت میں داخل ہی نہیں ہوئے ہیں. سورہ حج میں یہ موضوع آتا ہے نا، کچھ لوگ وہ ہیں جو کنارے کنارے پر رہ کر بس، کبھی اگر جائے نا سمندر پہ، کراچی والے تو اچھی طرح جانتے ہیں، تو بعض لوگ تو فوراً جناب بے قابو ہو کر وہ ڈبکیاں لگاتے ہیں چھلانگ مار کے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑا وہ نہیں بھائی، بس پیچھے پیر تھوڑے سے گیلے کرو بس، جہاں بڑی لہر آئی ڈل سے پیچھے آ گئے، بس بھائی یہاں تک صحیح ہے، یہاں تک، اس سے اوپر نہیں. تو اس چیز کو اللہ نے سمجھانے کے لیے کنارے کنارے، بس بھائی پیر گیلے ہو جائیں اتنا کافی ہے. تو اسلام کا یہ حال بنایا ہوا ہم نے، تو بس پیر گیلے ہو جائیں، بس اتنا اسلام کافی ہے بھائی، بس 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 بس. اپنی زندگیوں میں 1-2% سے زیادہ کیا اسلام ہے ہمارے پاس. اصل تو اسلام میں جو لوگ غوطہ زن ہیں اس سمندر میں، اس عمارت میں، ان کو پتا چلے اسلام کسے کہتے ہیں. یہ طرز عمل ہے، یہ باپ بیٹا جو اس وقت کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا بیٹے کو ذبح کر دو، وہ ذبح کر رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. یہ اسلام ہے جس کی یاد دہانی ہے یہ عمل جو ہم قربانی کا کرتے ہیں. دل تڑپ جائے، باہر نکل کے آ جائے جس وقت یہ جانور کے گلے پر چھری پھیری جا رہی ہو. آنسوؤں کا سیلاب ہے کہ بندہ مومن کی آنکھوں سے نکلے اور نکلتا چلا جائے کہ یا اللہ ہے. یہ کوئی تہوار تھوڑی ہے، کوئی تماشا تھوڑی ہے. کھاؤ پیو اور ٹھیک ہے، کھانے پینے کا بھی اپنی جگہ، کوئی پابندی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہ نکالیے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ ساری کچھ ہمیں احکامات دیے ہیں، اپنی سنت سے بتایا ہے، تو لہذا یہ خوشی کے دن ہیں. بات یہ نہیں ہو رہی کہ یہ غم کے دن ہیں کوئی، معاذ اللہ، ہرگز نہیں. اس میں اچھی طرح سے اس کو خوشی کے اظہار کا، سادگی کا جو بھی اظہار، جو طریقہ کار مزاج ہے. پھر اسی طرح یہ کھانے پینے کے دن ہیں. ان دنوں کا تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ توری اور لوکی پکا کر کھائے، جان لیں اس بات کو. ان دنوں کا تقوی یہی ہے کہ یہ جو گوشت ہے اس کو بھون کر اور تکے بنا کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تقوی ہے ان دنوں کا، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں. دیا تھا اللہ کو، اللہ نے ہمیں ہی کھلا دیا، کتنی بڑی رحمت ہے یہ. اگر حکم ہوتا دے دو سارا کا سارا، پھر ہم کیا کرتے. بہت بڑی اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری یہی ہے کہ خوش ہوں، کھائیں پیئیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. لیکن فلسفہ سمجھیں، مطلب سمجھیں، مقصد سمجھیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی یہ جانور لایا جائے اور کھا پی کے ختم کر دیا جائے. لہذا اس مقصد کے تحت، اس روحانی کیفیت کے ساتھ اس عبادت کو، اسی لیے ان 10 دنوں کے اعمال کا جو اجر ہے وہ باقی دنوں سے بڑھا چڑھا کر بتایا گیا، کیونکہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے. دو مثالیں ملتی ہیں نا، ایک تو یہ مثال آ گئی 10 دنوں کی، اس میں وہ عیدین کی راتیں بھی شامل کر لیجئے، اور عید الفطر کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی حکمت یہی ہے. پورے رمضان میں جتنے معافی نہیں ملتی جتنی اسے ایک رات میں مل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ایک رات میں عبادت کرنا پورے رمضان کی عبادت سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. رمضان میں تو ماحول بنا ہوا ہے، ہر آدمی عبادت کر رہا ہے، مسجدیں کھلی ہیں، تو ہم نے بھی کر لی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بات تو جب ہے کہ شوال کا چاند نظر آئے اور اس کے بعد بندہ مصلی بچھا کر بیٹھا ہو، یہ اللہ کے ولی ڈھونڈنے سے مشکل سے ملیں گے. ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے، ہم تو چاند دیکھتے اور کہتے لو بھائی بس اب یہ قرآن میں سے جو رہ گیا اب تو اگلے سال ہی پورا ہوگا، اب تو نکالو ہر وہ چیز جس کے اوپر سے پابندی لگی ہوئی تھی اور بس لگ جاؤ دوبارہ اسی دھندوں میں، اسی تماشوں میں، نکلو بازاروں میں، نکلو جناب پوری پوری رات عورتیں مہندیاں لگاتے لگاتے گزارتی، عید کی رات جناب وہ تو اب تو بس. اور یہ للت الجائزہ جو اس رات میں بیٹھ گیا عبادت کرنے، رمضان ایک طرف اور ایک رات یہ ایک طرف، حالانکہ رمضان میں نہیں ہے یہ رات، اسی فلسفے کے تحت یہ دس دن ہیں، ان دس دنوں میں زیادہ امکان ہے کہ اللہ سے دور ہو جائے گا بندہ، لگے ہوئے ہیں نا، میں نے مثال دی آپ کو، پوری پوری رات بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سو رہے ہیں فجر کے وقت. لہذا انسان کو ان دنوں کے اندر عبادت کا جو مزہ آئے گا وہ، لہذا اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اب کیا کیا کرنے کے کام ہیں، دو دن تو نکل گئے چلے، لیکن جو رہ گیا جلدی سے ان کو دہرا لیں بھائی. سب سے اہم ترین کام جو فرائض کے بعد، فرائض اپنی جگہ ہو گئے ظاہر ہے، تو اگر اس ترتیب سے لے لیں تو بھائی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے انشاءاللہ ان دس دنوں میں تکبیر اولا کے ساتھ، اور ہر آدمی ہدف بنائے پہلی صف کو، جس دن پہلی صف نکل جائے اس دن اپنی ناکامی سمجھے اس نماز کو کہ یار پیچھے رہ گیا میں، اور دیکھے کہ بھائی اس سے پہلے پہنچوں گا انشاءاللہ اب، کیونکہ یہ کچھ ہمارے ہیں بھائی بزرگ، یہ نہیں چھوڑتے، ان کو ہرانا ہے، ان کو ہرانا ہے، ان سے پہلے پہنچنا ہے، اور جو پہلے پہنچے گا اس کا حق ہے پہلی صف پہ بیٹھنے کا، یہ کرنے کا کام ہے ان دس دنوں میں. نماز تو پیچھے رہ گئی، نماز تو پورا سال جماعت کے ساتھ، ان دس دنوں کا تو یہ مقصد ہونا چاہیے، پہلی صف پہلی پوزیشن میری. پھر اسی طرح قرآن جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جتنی توفیق ہو سکے اس کا سمجھنا، اس کا پڑھنا. تو روزوں کی مثال لے لیں، اور آج کل تو ویسی گرمیوں کے دن ہیں، اور کئی گنا، کئی ہزار گنا بلکہ اجر انشاءاللہ محفوظ ہے وہ. تو ان دنوں میں روزہ رکھنا آسان نہیں ہے، ویسے ہی آدمی بھاگ دوڑ میں لگا ہوتا ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہیں، ان دس دنوں کے روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور پھر نو ذوالحج کا روزہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک سال پیچھے اور ایک سال آگے کے گناہوں کا کفارہ گویا بن جائے گا. تو زیادہ سے زیادہ عبادت کا معاملہ، نماز کا، روزے کا، تلاوت کا. اور پھر اس میں جو اہم ترین بات آ جائیے جو میں ادھر نقطہ کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات ہیں، تمہید، تحلیل، تکبیر، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. ایام تشریق تو آئیں گے، وہ چار دن نو ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک، ہر نماز کے بعد ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے، تکبیرات بلند آواز سے پڑھنا، وہ تو اپنی جگہ بات ہے، ان باقی کے دنوں میں بھی یہ تکبیرات پڑھنی ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نماز کے لیے آ رہے ہیں ہلکی آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں، جاتے وقت پڑھتے ہوئے جائیں، گھر میں بیٹھیں، باہر بیٹھیں، یہ زبان ذکر سے اللہ کے تر رہے گی تو انشاءاللہ عبادت بھی آسانی ہوگی اور روحانی کیفیات بندی رہیں گی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آتے تھے بازار میں ان دس دنوں کے اندر اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے، سارے صحابہ متوجہ، دو بھی لوگ ہوتے متوجہ ہو جاتے اور ان کی آواز سے آواز ملانے لگتے. ہم تو ایسا منظر کیا دیکھیں گے، بہرحال یہاں تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو شاید کوئی دیوانہ کہے، پاگل کہے، معاذ اللہ. تو کم از کم اپنی کیپیسٹی، اپنے گھر کے اندر روزانہ کا ایک، کم از کم کا ایک حلقہ بنا لیں، ان دس دنوں کا یہ ٹارگٹ لے لیں. بھائی کوئی ایک وقت مخصوص کر کے سارے بیوی بچوں کو سب کو بٹھا کر بولیں بیٹا با آواز سے بلند یہ تکبیرات پڑھنی ہے، ہم 10 منٹ تک پڑھنی ہے، ایک آواز سے پڑھنی ہے، دیکھیں کیا ماحول بنتا ہے، کیا روحانیت آتی ہے، الگ ہی کیفیت ہے، الگ ہی کیفیت. تو لہذا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہو ان دس دنوں کے اندر اللہ کے قرب کو پانے کے حوالے سے. ناخن اور بال پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کی تھا، اب تو قد دن شروع ہی ہو گئے ہیں. پھر اسی طرح ان ایام کا اہم ترین جو فریضہ ہے حج کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشارتاً نہیں بات کر رہا ہوں، موضوع اس وقت تو ہمارا نہیں، لیکن کیونکہ انہیں دنوں سے جڑی ہوئی ایک بڑی اہم ترین عبادت، ارکان اسلام میں سے ایک رکن، صرف ایک توجہ دلانے اس وقت مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے اور مر جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ٹھیک ہے، کافی ہے، اتنی ایک ہی حدیث کافی ہے. ہم میں سے بعض لوگ اس میں بڑی کوتاہی کر جاتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، جس پر حج فرض ہو گیا اتنا اماؤنٹ اس کے پاس ضرورت سے زائد آ گیا، حج فرض ہو گیا، اب اس کے بعد وہ جناب لگ... اچھا اب شیطان بھی پھر پسلاوے دیتا ہے، میاں اکیلے کیا جاؤ گے، بیوی کو ساتھ لے کے جانا، اب وہ پتہ چلا جی وہ بیوی کے پیسے جمع ہو رہے ہیں جو اپنے تھے وہ بھی خرچ ہو گئے، یا یہ کہ بھائی وہ ماں باپ کو حج کراؤں گا جی میں تو جمع کر رہا ہوں، تو ٹھیک اپنے اوپر فرض ہو گیا نا بھائی تمہارے، تو بھائی پہلے یہ فریضہ ادا کرو، سمجھیں اس بات کو، مر گئے تو کیا ہوگا، اللہ کے نبی کی حدیث سنا دی میں نے آپ کو، تو حج فرض ہو گیا پہلی فرصت میں کوشش کی جائے، ہاں یہ ہے کہ اب ایک شخص ہے اس نے اسکیم میں جمع کرایا نہیں نام آیا، اپنی طرف سے کوشش پوری ہو گئی نہیں آیا، اگلے سال کرے گا انشاءاللہ، اور محنت کرے کوشش کرے کہ اپنے ساتھ گھر والوں کو لے جا سکتا ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ، تو کوتاہی نہ ہو جائے اس حوالے سے۔ پھر قربانی کے حوالے سے بھی ایک اہم بات، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اس دن، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہیں، یوم النحر یعنی یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے قربانی کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کو اس عمل سے زیادہ کوئی شے محبوب نہیں ہے، قربانی کا جو عمل ہے، اس کی بشارت ہے اپنی جگہ کہ قربانی کا یہ جانور، پہلے بھی میں نے حدیث سنائی کہ سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا شفاعت کرنے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور وہ نیکیاں اپنی جگہ بالوں کے برابر اور اون کے برابر، وہ ساری حدیث ہم نے سنی ہوئی اپنی جگہ ساری ہو گئیں، لیکن اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو قربانی کر سکتا ہے اور قربانی اس نے نہیں کی ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو، تو دیکھیں بھائی اس معاملے کو بھی، لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، یقین کریں حیرت ہوتی ہے، سوال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کسی طریقے سے جان چھٹ جائے، جی میرے اوپر تو اصل میں یہ قرض ہے، میرا تو مسئلہ یہ ہے، میرا تو مسئلہ وہ ہے، او بھائی ٹھیک ہے سارے مسئلے اپنی جگہ، سارے مسئلے اپنی جگہ، میں پھر میرے پاس تو بھائی ایک ہی مثال ہے، سیدھی سی مثال ہے، یہ جیب میں 50,000 روپے کا موبائل رکھ کے گھوم رہے ہو، ہاں بھائی گھوم رہے، 50,000 روپے کا موبائل لیتے وقت تو کوئی قرضہ تمہیں یاد نہیں آیا، کوئی پریشانی یاد نہیں آئی، کوئی تمہیں تکلیف یاد نہیں آئی، کوئی بیماری یاد نہیں، 50,000 کا موبائل جیب میں ڈال کے گھوم، وہ قربانی کرتے وقت جناب علی ایسی پریشانی شروع ہو گئی کہ میں تو اتنا مصیبت کما رہا ہوں، یہ کیا طرز عمل ہے بھائی، ایک طرز ٹھیک ہے، پریشانی ہے تو ہر جگہ دھلکنی چاہیے نا، ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے، نیتوں کی بات ہو رہی ہے، رویوں کی بات ہو رہی، کسی پر قربانی واجب نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ نہیں کرے گا، میں یہ نہیں خود کرے نہیں ہے تو کرو لازمی، یہ بات نہیں ہو رہی، ذرا اینالائز تو کریں کہ واقعی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے اوپر نہیں ہے تو کیا واقعی ایسا ہے، یہ ضرورت سے زیادہ جو میں نے جمع کیا ہوا ہے گھر کے اندر کا حساب تو لگائیں اس کا، کیا کیا لگژری آئٹم گھر میں جمع کیے میں، ابھی 1.5 لاکھ روپے کا اے سی لگوایا نہیں لگوایا بھائی، وہ بھی تو کیے نہ کہیں سے، وہ کہاں سے کیے، قربانی کے جو ہیں وہ، اور ظاہر سی بات ہے قربانی کا فریضہ، دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں تو مسئلہ جب بڑا عجیب ہے، پڑھیں گے تو تہجد پڑھیں گے ورنہ فجر بھی نہیں پڑھیں گے، او بھائی یہ کیا بات ہے، وہ لائیں گے تو 3 لاکھ کا 2 لاکھ کا جانور لائیں گے، او بھائی نہیں فریضہ ہے، فرض کی ادائیگی کرنی ہے، کہیں پر بھی حصہ لیں مناسب جہاں پر جو اس رینج میں آ رہا ہے استطاعت ہے حصہ لے لیں، فریضہ ادا کریں، کیوں اس جھگڑے میں اتنا ہی جانور ہو اتنا ہی بڑا ہو اتنا ہی اچھا ہو، یہ پتہ نہیں کیا تماشا، ہاں جس کو استطاعت اللہ نے دی وہ آگے سے آگے بڑھے، اور زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا خوبصورت سے خوبصورت جانور، یہ بھی سنت میں شامل ہے، بھاؤ تاؤ کرنا بھی سنت میں شامل ہے، بیوپاریوں کے ساتھ یہ سب سنت میں شامل ہے الحمدللہ، بس نیتوں کے اندر دیکھ لیں کہ بھائی نیتیں خالص ہوں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں اچھی طرح جان لیں، اس میں گڑبڑ نہ ہو، اتنی محنت کرنے کے بعد حاصل کچھ نہ ہو تو کیا فائدہ۔ پھر اسی طرح ایک چھوٹی سی بات، بس وقت تو ہو گیا ہے، ایک نقطہ نظر اس اینگل سے رکھنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ظاہر ہے اس سارے دنوں کے اندر تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، جانور بندے ہوئے ہیں، ان کی گند ہے، ان کا سارا، تو ہر آدمی ایک وقت کے بہرحال تکلیف ہوتی ہے، ان تکلیفوں میں اجر ہے، ماتھے نہ سکیڑیں، بورا منہ نہ بنائیں، ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی اس حوالے سے، یہ سب اللہ کی عبادت کا ایک منظر ہے بھائی، اس امت کی یونٹی کا ایک منظر ہے، یہ پوری دنیا میں مسلمان یہ سارا کام کر رہے ہیں نا، تو پریشان نہ ہو، اس حوالے سے جو بھی تکلیف ملے گی انشاءاللہ اللہ سے اس پر اجر کی امید رکھیں۔ ایک تو زاویہ ہو گیا ادھر سے، اب آ جائیے دوسری بات جو اصل بات ہے، او بھائی یہ کیا بات ہے کہ میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں، اذیت دوسروں کو ڈالا ہوا ہے میں نے، یہ اپنی عبادت کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دینا یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کہاں سے سیکھا ہم نے؟ وہ گلی میں ٹینٹ لگا کے بند کر دیا اس کو، جی میں جانور لے کے آیا ہوں، بڑا احسان کیا آپ نے بھائی لوگوں کے اوپر، جانور آپ کا، قربانی آپ کی، عبادت آپ کی، اجر آپ کا، تکلیف آپ دوسروں کو دے رہے ہیں. وہ جانور کا سارا کچرا اٹھایا اور اٹھا کر وہ ڈمپ ادھر پھینک دیا، یہ اس کا حساب ہوگا بھائی، اس کا حساب ہوگا. اس کو ہلکا نہ لیں. اپنے تئیں جتنا میکسیمم یہ اہتمام ہو سکتا ہے، جتنا، ظاہر زیرو پہ نہیں آ سکتے ہم. اب ظاہر ہے اس کا جو گند بلا ہے وہ لے جا کر آسمانوں میں تو کہیں نہیں جائے گا نا بھائی، تو محلوں میں کچھ ترتیب بنائیں، کچھ اہتمام کریں، کوئی صفائی کا کوئی ترتیب بنا کر، پھر اسی طرح یہ ٹینٹ لگاتے وقت اور جگہ گھیرتے وقت خیال کریں بھائی، جتنی کم سے کم میں بات ہو سکے، گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو. یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو اس کو عبادت کی طرح کیا جائے. کل ایک طرف یہ عبادت ہوگی اور ایک طرف ایک آدمی کڑا ہوگا گریبان پکڑ کے کہ یا اللہ یہ تو جانور لایا تھا، اس نے تو میری زندگی اجیرن کر دی تھی، حساب دلاؤ میرا اس کا، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ تو عبادت کو عبادت سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات اچھے ہوں گے بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عبادت کو عبادت کی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے اللہ کا قرب پانے کا ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اس کو ذریعہ بنائے، نہ کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائل المسلمین والمسلمات.